نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حدیث نمبر 153 دیکھیے آپ اس بارے میں کہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے یعنی منع کیا گیا ہے. ہم سے معاذ بن فزارہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے شام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا. وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے وہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں صاف نہ لے اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے سنجا کرے. اس حدیث میں تین ہمیں اصول بتائے گئے ہیں اور سبحان اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے بھیجا اور آپ چاہتے تو یہ ساری باتیں نہ بتاتے لیکن آپ خود سوچے کہ اگر یہ ساری باتیں نہ بتاتے تو ہم یہ ساری باتوں سے محروم رہ جاتے تھے. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ شرم و حیا کی بنا پر آپ سے ساری باتیں نہ بتاتے اور ہم محروم رہ جاتے اور یا پھر یہ تھا کہ اللہ کے رسول ان باتوں کو ہمارے لیے بیان کر دیتے. تو الحمد للہ دیکھیے فائدہ کس میں بتانے میں. تو شرم و حیا کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں پر واقعی میں ایسی جو بے حیائی کی باتیں ہوں یا جس میں کھلی بے حیائی ہو. لیکن جو علم کا معاملہ ہے اس میں اگر حیا کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا, اس میں ناپسندیدہ ہے. جی بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انصار کی خواتین کی تعریف کی تھی کہ وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ پوچھنے سے شرماتی نہیں ہیں. تو تین باتیں کیا ہے کہ ایک تو برتن میں سانس نہ لیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان سانس خارج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کرتی ہے اور وہ نقصان دہ ہوتی ہے, فائدہ مند نہیں ہوتی, اس میں صحیح نہیں ہوتی ہے. تو سبحان اللہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کو کیا یہ سائنس معلوم تھی؟ لیکن اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کی مرضی سے بولتے تھے اور آپ کے جو علم کا سورس تھا وہ کیا تھا؟ وہی تھا. الحمد للہ آپ نے اس سے منع کیا. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے. یعنی سیدھا ہاتھ کن کاموں کے لیے ہے؟ کھانے پینے کے لیے ہے, اچھے کاموں کے لیے ہے. سیدھے ہاتھ سے منع کیا گیا ہے خاص طور سے. اور لیفٹ ہینڈ کس کے لیے ہے؟ استنجا وغیرہ کے لیے ہے, جو اس طرح کے کام, یا تو ناک صاف کرنا ہو تو لیفٹ ہینڈ سے کیا جائے یا پھر اگر استنجا کرنا ہو تو لیفٹ ہینڈ سے کیا جائے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے نہ چھوا جائے اور اگر استنجا کریں گے تو کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے کریں گے. ٹھیک ہے. اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے عضو کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم سے اوزائی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا. وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے, نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے, نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانپ لے. سیم وہی باتیں ہیں لیکن خاص طور سے اس عضو کو جو ہے چھونا بھی نہیں ہے دائیں ہاتھ سے, بلکہ اگر ضرورت پیش آئے تو بائیں ہاتھ سے کیا جائے یا پھر بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے اور سانپ نہ لیا جائے. تو جو بات پتہ چلی وہ کیا تھی کہ آپ نے زندگی کے پوشیدہ جو پہلو تھے, جو چھپے ہوئے گوشے تھے, اس کے بارے میں بھی ہماری الحمدللہ رہنمائی فرمائی. اور اگر آپ سے تم حیا کرتے تو ہم پہ ساری باتوں سے پھر محروم رہنا پڑتا. تو نجاست کے لیے جو اگر استعمال کرنا ہے کوئی چیز, گندگی صاف کرنا ہے, تو اس کے لیے کون سا ہاتھ ہوگا؟ لیفٹ ہینڈ ہوگا. اور سیدھے ہاتھ سے کیا کیا جائے گا؟ کھانے پینے کے کام وہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 157 باب الوضوء مرتن مرتن. اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا, اس سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا, وہ عطا بن یسار سے, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بار دھونا فرض ہے. یعنی وضو میں اعضاء کو ایک بار دھونا فرض ہے. لکھنے آپ لوگ وضو میں اعضاء کو ایک بار دھونا فرض ہے. اگر ایک بار دھو لیا جائے تو وضو ہو جائے گا. اگر ایک بار دھو لیا جائے تو وضو ہو جائے گا. لیکن ایکچوئل جو سنت کا ثواب ہے وہ تین تین دفعہ دھونے میں ہے. اصل سنت کا ثواب تین دفعہ دھونے میں. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ ہم پڑھیں گے حدیث آگے بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکلے واپس منیٰ کے لیے, یا آپ حج ہی کے سفر میں تھے, حج میں سے کسی جگہ سے آپ دوسری جگہ واپس جا رہے تھے, اور آگے جا کر آپ کو جیسے عرفات سے آپ نکلے تو عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آپ نے مغرب عرشے کی نماز پڑھی. تو جس وقت آپ نکل رہے تھے یا تو مزدلفہ سے نکل رہے تھے یا عرفات سے نکل رہے تھے, اس وقت اللہ کے رسول نے ہلکا وضو کیا. تو ہلکا وضو جی ہلکے وضو سے مراد جو ہے پھر کیا ہے کہ یعنی اس وقت یہ تو پانی کی بھی کمی ہوگی کیونکہ سفر میں تھے, دوسرا اب آگے نکلنا بھی تھا. تو ایکچولی وہاں دلیل لائی گئی اس وجہ سے کہ ایک دفعہ اعضا کو دھونے سے یہ ہلکا وضو کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی جگہ سوکھی رہ جائے, بلکہ ہلکا وضو کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایک ایک دفعہ پورے اعضا آپ نے دھوئے, تو اس سے فرق پڑے کہ ایک دفعہ وضو ہونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے. ہم سے حسین بن عیسیٰ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے فلح بن سلیمان نے عبید اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حسن کے واسطے سے بیان کیا. وہ عباد بن تمیم سے نقل کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضا کو دو دو بار دھویا. ٹھیک ہے, تو اب دو بار اگر دھویا ہے تو یہ دو بار کی بھی کیا ہے اجازت ہے. ایک بار دھونا فرض ہے, دو بار کی اجازت ہے, اور تین بار دھونا مسنون ہے. اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھونا سنت ہے. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے, وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں, انہیں عطا بن یزید نے خبر دی, انہیں حمران بن عثمان کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا, پھر انہیں دھویا, اس کے بعد اپنا دہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی, پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک تین بار دونوں ہاتھ دھوئے, پھر اپنے سر کا مزہ کیا, پھر پانی لے کر تخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے, پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ کون سی نماز کی بات ہے؟ تہجد وضو کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس میں ایگزیکٹ وہ وضو کا طریقہ بتایا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس میں کتنی کتنی دفعہ کا ذکر ہے؟ تین دفعہ کا ذکر ہے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ تین دفعہ دھونا سنت ہے. تو اگر کوئی ایک دفعہ, جیسے مثال کے طور پر کہیں آپ لوگ گئے ہیں اور وہاں پر پانی کی کمی ہو بہت سارے لوگ, اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک ایک بار دھو لیں گے وضو کے اعضا کو, تو آپ کا وضو کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. پھر اگر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے پانی تو ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور اتنا پانی تو آپ دو دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں, تو یہ دو دفعہ بھی دھونا جائز ہوگا. سفر میں ہے یا کہیں پانی کی کمی ہے یا گھر میں ہی پانی کی کمی ہے اس صورت میں, اور اگر جب نارمل ہو پانی بھی اور الحمد للہ سب کچھ موجود ہو تو پھر کیسے دھوئیں گے آپ؟ تین دفعہ دھوئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تین دفعہ دھونا مسنون ہے اور ایک دفعہ دھونا فرض ہے, اور دو دفعہ دھونے کی اجازت ہے ویسا بھی کہہ جا سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے تینوں احادیث سے؟ دین میں آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز کو نہ لے لیا جائے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اذان میں بھی بعض وقت اللہ کے رسول نے دوہرے الفاظ بھی, جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ثابت تھا, اقامت میں اکھیرے بھی تھے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وتر آپ نے کبھی تین پڑھی ایک ساتھ, کبھی آپ نے دو کر کے ایک پڑھی, پھر بعض وقت آپ نے دعائیں قنوت پڑھی, بعض وقت نہیں بھی پڑھی, بعض وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بعض وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے. ایکچولی یہ خوبصورتی ہے آسانی ہمارے دل کی, ہم جب ایک ہی چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس سے سٹک ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ذرا سے اس سے ایک ہی چیز ادھر ادھر گئے تو پھر ہم کیا فتوے لگاتے ہیں؟ غلط ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو دین آسان ہے, اللہ کے رسول نے جو مختلف طریقے جو بتائے ہیں, مختلف اجازت ہم دیکھتے کہ مختلف مواقع پر مختلف آپ نے اجازتیں دی ہیں, تو یہ آسانی کے لیے دی ہیں تاکہ یہ بھی گنجائش باقی رہے اور وہ بھی گنجائش باقی رہے, کیونکہ دین آسان ہے. اور اس بات کو ہمیشہ, کیونکہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں نا, تو فقہ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, وہ جو اصول تھا ہم نے جو پڑھا تھا کہ بشیرو ورا تو نفرو یسرو ورا تو آفرو, خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ, آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو معاملات آتے اور اس میں سے جو آسان ہوتا اور اس میں گناہ نہ ہوتا آپ کو قبول کر دیتے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آسانی ہے. اب ہمارے یہاں کیا جملہ مشہور ہے؟ آسانی نہ تلاش کرو. کہتے کہ نہیں ایک ہی امام کو فالو کرو آسانی کے لیے, کبھی یہ امام کبھی وہ امام کو نہ لو. تو آسانی ہی تو کہا گیا کہ آسانی لو. اور یہ جو مختلف ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ آراء ہیں, الگ الگ فتوے ہیں, یہ بھی خوبصورتی ہے الحمد للہ کہ جس کو جس وقت جو سہولت ہے, سہولت ہی کے لیے تو ہے یہ سب الحمد للہ. اور فقہ جو ہے سہولت کو مد نظر رکھ کر ہی بنائی گئی, فقہ میں چینجز ہو سکتے ہیں لیکن جو عقائد ہیں ہمارے جو فرائض ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا فقہ یہی تو دوسرے مذاہب سے اسلام کیوں نمایاں ہے. دوسرے مذاہب میں کوئی چیز کوئی گائیڈ لائن ہے ہی نہیں الحمد للہ ہمارے یہاں پر. یہ فقہ ہر دور کے لیے اسلامی جو اجتہاد ہے, جو فقہ ہے یہ ہر دور کے لیے, کیونکہ حالات کے لحاظ سے بدلتے رہیں گے, اس میں چینجز آتے رہیں گے, نو پرابلم. ہو سکتا ہے کل ایک فتویٰ تھا آج وہ نہ ہو سکتا ہے, گنجائش ہے. ایک ہی مسئلے کے دو حل ہو سکتے ہیں. کوئی دلیل ملتی ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی. بالکل جو عصر کی نماز آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو, تو ایک نے کیا کیا, پہلے پڑھی اور ایک نے بنو قریظہ میں, ایک نے آگے جا کر پڑھی, ایک نے بنو قریظہ میں پڑھی. تو پہلے پڑھ لی ایک نے, ایک نے بنو قریظہ میں پڑھی. اللہ کے رسول نے دونوں کو کیا کہا تھا, دونوں نے صحیح کیا. تو ایک مسئلے کے دو حل ہونے. ایک دفعہ ایک صحابی نے جو ان کو وضو کا پانی نہیں چاہتا, تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی لوگوں نے, جب آگے پہنچے نماز کا وقت باقی, تو ایک نے کہا کہ جب مجھے پانی مل گیا تو میں تیمم وضو کر کے نماز پڑھوں گا, تو دوسرے نے کہا کہ میری تو نماز ہو چکی ہے, میں دوبارہ کیوں نماز پڑھوں. تو ایک نے نماز دوبارہ وضو کیا, نماز پڑھی. جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا, جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی کہا تمہیں دوہرا اجر دے گا, اور جس نے وضو, جس نے ایک بار جو نماز پڑھ لی تھی اس پر قائم رہا تھا کہ تم نے میرے طریقے پر عمل کیا. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات نہیں کہ تم نے میرے طریقے پر عمل کیا, اس وقت اس سے بڑھ کر آنر کیا تھا بڑا کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا. تو یہ جو آسانی آپ نے کیا بتایا, جو میرے طریقے پر عمل کیا وہ آسانی والی رات اختیار کیا. تو آسانی اگر مل رہی تو لے لو, کوئی بات نہیں, تو آسانی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ چاہے تو جب ایسے مسائل پیش آتے ہیں, کبھی پانی کی کمی ہو, کبھی سفر میں ہو, کبھی جلدی ہو, تو اس صورت میں آپ ایک ایک دفعہ بھی آدھا کو دھو لیں گے تو کیا ہوگا, وضو ہو جائے گا. وتر ایک ہے سفر میں صرف, اور وہ بھی امام شافعی اس کے قائل ہیں ایک وتر کے, باقی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تین ہی بہتر ہے, یا پھر پانچ ہو سکتی ہے, پھر سات ہو سکتی. جی آگے دیکھیے حدیث نمبر 160 دیکھیے. اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے, انہوں نے صالح بن کیسان سے, انہوں نے ابن شہاب سے, لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں, اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے وہ جو ابو ہریرہ نے بھی پڑھی تھی نا, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کی اپنی کتاب میں بیان کی ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اب یہ حدیث ایکچولی جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی, جو ان کے غلام نے ان کے وضو کے طریقے کو دیکھا تھا, اسی میں ہو سکتا ہے آج انہوں نے حدیث بیان کی ہو. اس میں کیا بتانا مقصد تھا کہ ایک تو وضو پوری طرح کرنا ہے, ایک نماز تو وہ ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جائے گی جس کو تحت الوضو ہم کہتے ہیں, اور دوسرا کہ وضو کرنے سے جو اعضا کے گناہ دھل رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اسلام میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ آپ ظاہری پاکی پر دھیان دیں, یعنی وضو کرنا بظاہر تو کیا ہے ہماری جسمانی پاکی ہے نا, ظاہری پاکی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا کانسیپٹ ہم کو دیا جا رہا ہے روحانی کانسیپٹ بھی, کہ اگر ہم وضو کے اعضا دھوتے ہیں تو دیکھ رہے تو بظاہر فائدہ ہمارا اپنا ہو رہا ہے, لیکن اس سے اور دوسرا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو, گناہ معاف ہو رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, اچھی طرح سے خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, تو دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ اس کے کیا کرتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ جب وضو کرتے اتنے بہتر طریقے سے کرتے تھے کہ کوہنیوں کے تھوڑے اوپر تک سے ہاتھ دھوتے تھے کہ کہیں ان کی کوہنیاں سوکھی نہ رہ جائے. اور انہوں نے یہ کہاں سے اڈاپٹ کیا تھا, جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ویل للعقاب, ایڑیوں کے لیے آگ ہے, سوکھی ایڑیوں کے لیے, خشک ایڑیوں کے لیے آگ ہے. تو جہاں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان سب جانتے ہیں کوہنیاں بھی خشک رہتی ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعضا کو بہت اچھے طریقے سے رب کر کے دھوتے تھے, اور وضو کا جو ڈیفینیشن ہے وہی ہے اعضا کو مل کر دھونا, ہے نا, آپ نے سنا ہے. تو کچھ لوگ ٹیپ کے نیچے ہاتھ لگا دیتے ہیں, پیر لگاتے ہیں, اور آپ دیکھیں یقیناً بہت دفعہ میں نے کتنی دفعہ میں بلکہ بچوں کو بہت دفعہ دیکھی, کئی کئی سال ہو گئے بچوں کے ساتھ میں پیچھے کھڑے رہتی تھی, یقیناً بعض دفعہ تو بچے فجر میں جب نیند میں سے اٹھتے ہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتی کہ ہم نے کون سا وضو دھویا. تو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے, یہ گھر میں ماں ہی رکھے گی, کوئی اور نہیں رکھ سکتا, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہیں, یا یہ جو آنکھوں کی گرد کی جو یہ ہے جو کارنرز ہیں وہ سوکھے رہ جاتے ہیں, ناک کے دونوں بازو کے حصے سوکھے رہ جاتے ہیں. تو اچھی طرح وضو کا مطلب کہ جو آزاد ہونے ہیں وضو میں وہ پوری طرح سے بھیگ جائیں, اسی لیے رب کر کے دھونا ہے آپ کو, مل کر دھونا ہے, یہی وضو کی ڈیفینیشن ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے اعضا بہت اچھے سے دھوتے تھے, بلکہ تھوڑا سا اور اوپر سے دھوتے تھے تاکہ وہ چیز وہ حصہ خشک نہ رہ جائے. تو یہ معمولی بات نہیں کہ وضو کے اعضا دھونے سے, یعنی اچھی طرح وضو کرنے سے اور نماز پڑھنے سے جو پچھلے گناہ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. نہیں اس میں ضروری نہیں, بس آپ جو ہے پورا بھیگنا ضروری نہیں ہے, بس جو آپ نے اپنے ہاتھ بھگائے تھے اس کو اس طرح سے کریں گے, اس طرح سے کریں گے بس. اصل جو دھونا ہے وہ چہرہ جیسے مسح کا اور کانوں کا وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پورا پانی سے بھی جائے اس کو, لیکن چہرہ, کوہنیاں, پیر, یہ سب اچھی طرح سے ہاتھ جو ہے وہ دھونے چاہیے. اسی کے آگے کی حدیث دیکھیے، وضو میں ناک صاف کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو عثمان اور عبداللہ بن زید بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا انہیں یونس نے زہری کے واقعے سے خبر دی، کہا انہیں ابو ادریس نے بتایا، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی ایک تین یا پانچ ہی سے کرے۔ تو بیسیکلی دو چیزیں اس میں آ گئی کہ ناک صاف کرنا ہے وضو میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو، اور دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ کے رسول سے، کہ جب آپ نے وضو کیا تو کلی کی اور بعد میں ناک میں پانی ڈال، تو ناک میں پانی جو چڑھائیں گے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کریں گے۔ اور جو زیادہ تر جو روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے کہ آپ نے جب وضو کیا تو آپ نے اسی پانی سے کلی کے آدھے پانی سے رسی کو ناک میں چڑھا لیا اس طرح سے، اور جب ناک صاف کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھائیں گے اور صاف کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ پھر آگے دیکھیے حدیث، حدیث نمبر 163، دونوں پاؤں دھونا چاہیے اور قدموں پر مسح نہ کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث خاص طور سے امام بخاری لائے ہیں کسی فرقے کے رد کے لیے۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے، وہ یوسف بن ماحق سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے ہم کو پا لیا اور اثر کا وقت آ پہنچا تھا، ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی وجہ جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے، یعنی بس ایسے ہی ہلکا سا ہاتھ پھیر لیا۔ تو آپ نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آپ کا عذاب ہے، دو مرتبہ آپ نے فرمایا۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کس میں پڑھا تھا ہم نے، کس لیے پڑھا تھا، استاد جو ہے وہ کیا آواز کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث سے کتنے مسائل نکل رہے ہیں۔ تب یہ حدیث یہاں پر اس لیے لائے ہیں امام بخاری خاص طور سے وضو کے بعد میں، کہ پاؤں پر، یعنی آپ سفر میں اگر موزے نہیں پہنے ہوئے ہیں تو، یا عام دنوں میں یا سفر پر جب بھی ہوں آپ، لیکن اگر آپ نے موزے نہیں پہنے تو آپ پیروں کو کیا کریں گے، دھوئیں گے، اس پر مسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو روافض کچھ شیعہ لوگ جو ہے وہ لوگ اس بات کے ابھی بھی قائل ہیں، اور اسی بنا پر جو قرآن کی جو آیت ہے رجلین کا لفظ آتا ہے نا، جب ہم سورہ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابھی آگے جو حدیث آئی ہے اس میں ہم پڑھیں گے، تو انہوں نے وہاں پر اس آیت میں زیر زبر کو چینج کر دیا ہے، تو اس سے پھر ایکچولی اگر اس میں چینج زیر زبر کا بھی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس بات سے دلیل لیتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ وہاں پیروں کو دھونے کی بات نہیں کی گئی ہے، جبکہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے، پیروں کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیروں کو، اور کیونکہ جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں ہیں اور جتنی فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو اتنی لمبی بحث ملے گی یہ پیروں کو دھونے کے بارے میں۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی تفسیر میں ہی چلے جائیں، الگ الگ مختلف تفاسیر میں آپ جائیں اور دیکھیں، آپ خود بھی ریسرچ کریں، اور جو فقہ کی جو کتابیں اس میں اگر آپ کے پاس ہوں موجود تو اس میں تحقیق کریں، تو کتنے سارے پیجز ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے۔ کیونکہ ایک بڑا فرقہ، ایک بڑا طبقہ جو تھا، انہوں نے کیا کہا اور کیا وہ مانتے ہیں کہ وضو میں پیروں کو دھونا ضروری ہے، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور وہ قرآن کی جو آیت صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ پیروں کو دھویا جائے۔ اور یہاں پر بھی امام بخاری اس حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے کیا ہے، عذاب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سافٹ پہنے ہوئے نہیں ہو تو پیروں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، کوئی ایک حصہ بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دھوتے وقت عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایڑیاں پیچھے کی رہ جاتی ہے۔ اور آج کل تو بہت ہی عام طریقہ ہو گیا یہ، کہ کیونکہ پہلے تو وضو کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر دھویا جاتا تھا نا، تو بیٹھ کر دھونے میں کم از کم ہاتھ پھیر لیا جاتا تھا، اب تو ٹیپ ہوتا ہے اس کے نیچے پیر رکھ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جھکنا بھی نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں سے، تو اس سے پھر وہ صحیح سے دھلتے نہیں ہے پیر۔ تو یہ جب بچوں کو ہم وضو کرنا سکھائیں تو خاص طور سے سکھائیں کہ آپ کو اپنے پورے پیروں کو اور ایڑی کو رکھ کر کے دھلیں، اور جب ذرا ایج ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ ایڑیاں کیا ہو جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، تو اگر آپ صرف ڈائریکٹ اس پر پانی بہاتے ہیں تو نہیں لگتا ہے، پانی گر جاتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، جب تک آپ اس کو اچھی طرح ہاتھ سے رب نہیں کریں گے تب تک یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اور یہ نام ہم کو کہ ہاں ہم نے تو نماز پڑھ لی، لیکن بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اس فرقے کا رد ہے ایکچولی، جو قدموں پر مسح کرنے کے قائل تھے، یا ابھی بھی ہیں، ایک بڑا فرقہ، ایک بڑا طبقہ قدموں پر ابھی بھی مسح کرتے ہیں، میں موزوں پر نہیں کہی ہوں، قدموں، پیروں پر۔ تو پیروں پر مسح نہیں ہو سکتا، مسح کس پر ہوگا، موزوں پر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ نے باوضو ہو کر موزے پہنے تھے۔ پھر وضو میں کلی کرنا، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب بن زہری کے واقعے سے خبر دی، کہا ہم کو عطا بن یزید نے حمران مولا عثمان بن عفان کے واقعے سے خبر دی، جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور پھر حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سیم حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ ایکچولی یہاں پر امام بخاری خاص طور سے اس حدیث کو کیوں لائے، کلی کرنے کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگ کیا دلیلیں دیتے ہیں، جیسے جو وہی اہل القرآن ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو قرآن میں جیسے جو 4 چیزوں کا ذکر آیا وضو کے لیے، تو بس وہ اس میں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اتنا وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا، جبکہ قرآن میں اصول بتائے گئے ہیں جو اس کو ایکسپلین کر کے، اس کو واضح کر کے کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہم ہر چیز اس سے قرآن میں سے، قرآن میں تو کہا کہ نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھیں گے آپ بتائیں، کیسے پڑھیں گے؟ کچھ طریقہ ہوگا نا، یعنی نماز کا طریقہ بتایا، کس نے بتایا طریقہ؟ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، کیونکہ جو آپ نے قرآن ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں، چونکہ نماز کا ذکر ہے تو نماز کا اصل مطلب جو ہے جو صلاۃ کا اصل مطلب ہے دعا، تو وہ لوگ دعا کر لیتے کہتے ہیں ہماری نماز ہوگی۔ تو اب یہ طریقہ نئے نئے طریقے تھے، اس لیے امام بخاری نے تمام فرقوں کے رد کے لیے باقاعدہ ایک ایک باب باندھا ہے، کلی کرنا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، تاکہ پھر یہ بات واضح ہو جائے، دلیل کے ساتھ ہم کو بات مل جائے کہ وضو میں تمام چیزیں دھونا یا وضو میں تمام اعضاء کو دھونا یا کلی کرنا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی صرف اللہ تعالی کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھے تو کیا ہوگا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دل سے بات نہ کرے مطلب یعنی اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہ ملا ہے، ایک معنی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا پورا دھیان کنسنٹریشن جو ہے صرف اللہ کی طرف۔ ہاں بات بالکل بات، وہ یہ بات کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایکچولی یہاں پر یہ کہ یعنی ادھر ادھر اس کے خیالات نہ بھٹکے ہوں یا پھر کچھ اور چیزوں میں دھیان نہ ہو، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ جی یہاں بہت اچھی بات ذکر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کانسیپٹ یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے بعد بات نہ کرے، ایسا نہیں ہے، ابھی کیسے تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، گھر میں رہتے ہوئے کسی سے بات نہ ہوئے تو بات تو کرنی پڑے گی، اور اسلام میں کوئی ایسی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو مطلب جس میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالا گیا، تو یہاں پر جو ہے اپنے دل سے بات نہ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ دل میں بلا وجہ کے کوئی ایسے خیالات نہ ہوں یا غرور تکبر جو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے، تو وہ لے لیں کہ خیالات بھٹکے نہ، یا پھر کچھ اور دل میں خواہش نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو، تو اس صورت میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہتر تو اوائڈ کریں، لیکن اگر کوئی اتنا ایمرجنسی میں کوئی بچے بابا تو اجازت مانگ رہے تھے، ان کو ہر چیز یاد آتی ہے، تو اس کو کہتے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو یا چلے جاؤ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ بھی ہمارے پاس مشہور ہے کہ وضو اگر کریں تو پورے اعضاء بھیگے رہنے چاہیے نا، یعنی نہیں پورا وضو کرنے کے دوران آدھے، یعنی ایسا نہ کہ جیسے آپ نے وضو کر لیا اور پیر دھونے سے تو پہلے ٹاول سے سب صاف کر لیا پھر پیر دھوئے، تو ایسا کہتے، تو یہ بھی امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر اعضاء سوکھ جائے تو بھی وضو برقرار رہتا ہے اگر بعد میں آپ پیر دھوئے، نو پرابلم۔ ایک ابھی ہم آگے باب پڑھیں گے، امام بخاری نے اس کو بھی جو ہے دلائل سے ثابت کیا ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اصل میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اعضاء جو ہے بھیگے رہنے چاہیے، نہیں، اور انہوں نے وہ حدیث کو اس سے دلیل دی ہے، اس حدیث سے کہ آپ سسم جو ہے حالت جنابت میں جب غسل کرتے تھے پہلے غسل کر لیتے تھے اور پیر آخر میں دھوتے تھے، تو پورا غسل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پیر دھویا، تو انہوں نے وہ دلیل سے ثابت کیا ہے کہ بعد میں بھی پیر دھوئے جا سکتے ہیں اگر آپ نے آدھا غسل کر لیا اور بیچ میں کسی کام میں لگ گئے اور بعد میں، تو نو پرابلم، انہوں نے ثابت کہ اس وقت اتنا حصہ دھو لینا چاہیے، جب ایسے لگے کہ ہمارا اتنا حصہ سوکھا رہ گیا ہے اتنا حصہ دھو لے تو کافی ہو جائے، دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔
نماز میں
وضو میں صحیح، ہاں یہ ہمارے کانسیپٹ یہ بنا دینا اس کی وجہ سے کہ وضو کرنے کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے تب نماز پڑھے تب وہ تحت الوضو ہوگی، یہ ہماری ہے ایکچولی، وہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے جو وضو نوافذ وضو جس کو ہم کہیں گے وہ ہم آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جو حدیث سے ثابت ہے وہ وہی ہے نوافذ وضو، لیکن اگر آپ ایسے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں اور فحش مناظر دیکھنے کی وجہ سے کچھ ایسے شہر یعنی جذبات میں کچھ ہلچل پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو اس صورت میں تو وضو ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن ایکچولی جو بتایا گیا ہے کہ جو حدیث میں نوافذ وضو بتائے گئے ہیں وہی ہیں، ہم دل سے خود سے کچھ ڈیسائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ اچھی طرح وضو کرتے ہیں تو وضو میں ایک تو کلی بھی کرنا ہے اور پھر ساتھ میں اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد خشیت کے ساتھ نماز پڑھی تو کیا ہوگا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں امام ابن سیرین رحم اللہ وضو کرتے ہوئے سنگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے امام بخاری کسی کا ایک عمل لائے ہیں. یہ کون ہے؟ ایک بہت مشہور تابعین میں سے ہے, تابعین میں سے ہے. تو جب وضو کرتے تھے کیا کرتے تھے, ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی اس کو ہلکا سا ہلا لیتے تھے. یعنی انگوٹھی اتارنا ضروری نہیں ہے, کوئی چیز جیسے اگر ہم نے کوئی زیورات پہن رکھے ہوں تو اس کو جو ہلکا سا ہلا لینا بھی کافی ہوگا تاکہ پانی اندر پہنچ جائے. ہم سے آدم بن ابی عیاض نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ جو ہے لوٹے سے وضو کر رہے تھے. لوٹا ہمارا نام, آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو, کیونکہ ابو القاسم آپ سے لکھنے کی کنیت تھی. ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آم کا عذاب. ٹھیک ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں پر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. انہوں نے جب دوسرے لوگوں کو دیکھا وضو کرتے ہیں تو انہوں نے خاص طور سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایڑیوں کو اچھی طرح دھو, کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا خشک ایڑیوں کے لیے آپ کا عذاب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو وضو کیا آتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور جو خشک رہ جاتے ہیں صرف اس کے لیے آپ کا عذاب. ابھی کسی اتنی چھوٹی سی بات سمجھانے کی دیکھا جائے تو کہ اگر وہ آگا ہمارے ڈرائی رہ جاتے ہیں لیکن کیوں اتنی بڑی وعید سنائی گی اس کے اوپر, تاکہ وضو اچھی طرح کیا جا سکے. اور ویسے بھی قیامت میں اللہ کے رسول کیسے پہچانے گا کیا ہو رہے ہوں گے چہرے چمک رہے ہوں گے, کیونکہ اتنے سارے لوگوں میں سے اپنے امتیوں کو پہچانا بہت مشکل ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کے لوگوں کے خیال رکھے, اس میں سے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو وضو کی آزادی کی وجہ سے پہچانیں گے کیونکہ ان کے چہرے اس کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. اور پھر ایک اور تو مفہوم ہے کہ پھر اپنی جو چمک جو جس طرح چاہے جتنی چاہے بڑھا لے سبحان اللہ, پھر اب وہ کیسی چمک بڑھے گی, اتنی اچھی طریقے سے وضو کرے گی. یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس مارے باندھے وضو کر لیا. اور ایک اتنی بہت ہی اچھی حدیث ہے اس کو جو ہے, اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو سفر کے دوران سمجھا کہ آپ سے اس نے فرمایا تھا کہ شاید آپ لوگوں سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی, حدیث آئے گی ویسے اس میں بخاری میں نہیں ہے شاید. اللہ کے اس لیکن صبح نیند سے جاگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے, یعنی میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی. میرے رب نے اپنی انگلیاں رکھ کر مجھ سے مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد فرشتے بحث کر رہے ہیں اور کس بات پر بحث کرے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جیسے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس بات پر بحث کرے. تو کہا کہ وہ جو اعمال میں درجات کی بلندی پر بحث کرے. تو درجات کی بلندی کیا ہے؟ اس میں جو ایک پوائنٹ ہم کو ملتا ہے کہ سخت سردی میں مشقت میں وضو کرنا, تو یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو محسوس کرے جب اگر آپ مزدلفہ میں ہوں یا عرفات میں, اور انتہائی سردی میں, اور عرب کی سردی اور گرمی دونوں بھی کیا ہے بہت مشہور ہے, اور قرض کی سردی تو ہڈیوں میں گھستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب مشقت میں وضو کرنا, یہ ہم اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں اور سردی ہوتی ہے اور ہیٹر سے گرم پانی اور آ رہا ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ میدان میں ہیں, آپ کے پاس بوٹل میں پانی ہے یا کسی بھی کنٹینر میں پانی ہے, اور پانی سردی کی وجہ سے انتہائی ٹھنڈا ہے, اور سردی جو ہے آپ کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی ہے, اور آپ احرام کی حالت میں ہیں, اور اس وقت آپ وضو کریں تو آپ اس حدیث کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کیوں کہا گیا کہ مشقت میں پوری طرح وضو کرنا, اور اس پر کہا گیا کہ درجات کی بلندی کا باعث. تو بعض اوقات دل چاہ رہا ہوتا ہے نا, یہ سردی ہوتی ہے, دل چاہ رہا تھا کہ مطلب اچھا پرانے وضو سے ہی نماز پڑھ لیں, تو لیکن اب وہ ایک عادت سی بھی بن جاتی ہے نا بعض وقت کے لیے, ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا دل چاہتا ہے. تو وہ جو مشقت ہوتی ہے فجر میں خاص طور پہ جب بہت سردی اور آپ سفر میں ہوں, تو سفر میں وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ مشقت میں جو پوری طرح وضو کرے اس کے لیے پھر کیا ہے درجات کی بلندی کا سبب ہے. سبحان اللہ, اتنا ٹھنڈا پانی ہے پھر اس وقت, اسی لیے کہا گیا کہ مشقت میں پوری طرح وضو کرنا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے جوتوں کے اندر پاؤں دھونا چاہیے اور جوتوں پر مسالہ کرنا چاہیے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم گرا دی گئی ہیں, یہ ہم کو روزانہ اس سے واسطہ پڑتا ہے, اور جب خود دن ہم عمرہ میں ہوتے ہیں جب خاص طور سے واسطہ پڑتا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, ہم کو مالک نے سعید المقبری کے واسطے سے خبر دی, وہ عبید اللہ بن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن, میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ یہ بھی دیکھیں, یہ جملہ بھی سنیں. وہ کہنے لگے کہ اے ابن جریج وہ کیا ہے؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے. دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا, اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو, اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں ہیں لوگ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں, اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے. عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکن کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, رکن یمانی کو جن کی چمڑا, اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چپتی جوتے تھے تو میں نے اللہ کے رسول کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے اور آپ انہیں کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے تو میں نے بھی انہیں کو پہننا پسند کیا یا میں پسند کرتا ہوں. اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں. اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی. ایکچولی یہاں پر بات یہ آئی ہے کہ محبت کی بات ہے یہاں پر. اور ہم سب جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ کا جملہ بہت مشہور ہے کہ میں نے سب کو بدلتے دیکھا ہے سوائے عمر اور ابن عمر کو. اور کہا جاتا ہے کہ لوگ کہا کرتے جب نئے نئے لوگ جو تابعین آتے تھے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تو لوگ کہتے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس چلے جاؤ جو وہ کریں گے سمجھ لو وہی اللہ کے رسول کرتے تھے. یعنی اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست چلنا پھرنا کھانا پینا لباس ایون وہ اپنے لباس کے اوپر کا بٹن کھلا رکھتے تھے. اور جب حدیث بیان کرتے تو بعض وقت کوئی جگہ مسکرا دیتے تھے تو لوگ پوچھتے کہ آپ مسکرا کے لگا کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی تھی تو آپ اس جملے کو کہتے ہوئے مسکرایا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں اس کا تقاضا نہیں کیا گیا لیکن یہ کیا ہوتی ہے کہ محبت ہوتی ہے. یعنی جو اتباع ہے ایکچولی وہ محبت میں جب کی جائے تو پھر انسان یعنی محبوب کی ہر چیز ہر ادا پہ سناتی ہے دل چاہتا ہے کہ ہر چیز ہم کرتے رہیں. تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کیوں اجر اتنا زیادہ ہے سنت کی پیروی کرنے کا کیونکہ آپ محبت میں کرتے ہیں اور پھر جس سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں کے ساتھ رکھے گا. المرء مع من احب انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اب یہاں پر جو بات کہی گئی سپتی جو جوتے ہوتے ہیں یہ اس پر بال نہیں ہوتے تھے اور آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے کہ یعنی دو قسم کے جوتے ہوتے تھے. ایک تو وہ ہوتے تھے جو کہ یعنی صرف نیچے تلہ ہوتا تھا جس انگلی میں پکڑنے کے لیے بیچ میں ایسی کچھ وہ ہوتی تھی اور ایک جو ایسے ہوتے تھے کہ جو ہلکا سا جیسے آج ہماری چپل ہوتی ہے یعنی پورے جوتے کی طرح نہیں ہوتے تھے اس پر کچھ بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے. کہہ رہے تھے کہ گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے یعنی کھلا ہوتا تھا اس میں پیر یعنی زیادہ حصہ بند نہیں ہوتا تھا کھلا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول وہ چپل پیر میں ہی رہنے دیتے تھے وہ جوتے پیر میں ہی رہنے دیتے تھے اور اسی سے وضو کر لیتے. جیسے آج ہم دوبن کی چپل ہمارے پیر میں ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ نکال کر تھوڑی دھوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا پیر پیچھے کیا اور دھو لیا. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کے پیر میں ایسی کوئی چپل یا ایسے کوئی جوتے ہوں جس میں سے پانی نکل جائے گا اور پانی آپ کے پیروں تک پہنچ جائے گا تو آپ پیر میں جوتے رکھ کر بھی دھو سکتے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں ہمارے کچھ چپلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا پیر بھی پورا اچھی طرح سے دھل جائے گا پانی بھی اس میں باقی نہیں رہے گا. تو ایسے تو اور اس زمانے میں چپل نہیں کہتے تھے لوگ ہر چیز کو جوتا ہی کہتے تھے. تو کچھ کھلے ہوتے تھے کچھ بند ہوتے تھے اور یہاں جس کی بات کی گئی وہ کیسے جوتے تھے آپ کے کھلے تھے تو آپ نے کہا کہ پیروں میں سے نہیں نکالا اس کو بلکہ پیر میں رکھ کر ہی آپ نے دھو لیا اس کو. کیوں دھو لیا؟ کیونکہ پانی بہ بھی جاتا تھا اور وہ پیروں کو پانی پوری طرح سے پہنچ گیا یعنی پورے پیر دھل گئے. تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں آپ اگر وضو کر رہے ہیں اور آپ کے پیر میں چپل ہو تو آپ پیر میں چپل رکھ کر ہی اپنے پیر دھو سکتے ہیں اگر پانی پوری طرح پہنچ جاؤ. اس طرح سے یہ بتانا مقصود ہے. پھر وضو اور غسل میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے خالد نے حفظ بن سیرین کے واسطے سے نقل کیا وہ ہمیں عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے غسل کی ابتدا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وضو کریں گے تو کہاں سے شروعات کریں گے؟ داہنی سائڈ. یعنی ہر چیز کی جب ابتدا ہم کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے کرتے ہیں. تو غسل بھی کریں گے تو داہنی جانب سے شروع کریں گے, وضو بھی کریں گے تو داہنے ہاتھ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں گے یعنی سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد کریں گے. اور ایک اور بھی بات ہم کو پتہ چلی جو عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اور آگے بھی آئے گی کہ انہوں نے جو ہے کلی کرنے کے لیے پانی کے اندر وہ جو لوٹا تھا اس میں ہاتھ ڈبویا اور اس سے نکال کر کلی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالا جاتا تھا. ہمارے یہاں پر کیا کانسیپٹ, پریشانی بہت زیادہ کہ ایون اگر بکیٹ کھلی رہ گئی تھی اس کو ڈھکا نہیں تھا تو وہ پانی سے بھی وضو نہیں کریں گے. اگر وہ بکیٹ کے پانی سے کسی نے غسل کیا تھا اور غسل جو ہے ظاہر سے مغ سے ہی کیا ہوگا اور وہ پانی بالکل پاک تھا لیکن وہ چونکہ غسل کا پانی کہتے ہیں غسل کیا تھا اس سے وضو بھی نہیں کرنا ہے. اور اس سے بعض اوقات میں نے دیکھا کہ زندگی اتنی انجیرن بن جاتی ہے. ہم نے بچپن میں بہت لوگوں کو دیکھا کہ وضو کے لیے پریشان ہے, پانی نہیں ہے, حالانکہ پانی کا ٹینک بھرا ہوا ہے جو نارمل جو استعمال کی ٹینک ہوتی ہے نا وہ ٹاکا بھرا ہوا ہے پانی کا لیکن وضو نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ نہیں وضو کا پانی نہیں تھا دھونے دھلانے کا پانی. اب انتظار میں ہے کہ فریش نل آئے اور پانی ہوئے پینے. بس ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ پینے کے پانی سے ہی وضو کرے. تو اب دیکھیں کتنا مشکل ہے نہیں, جبکہ یہاں پر ہاتھ بھی ڈالا جا رہا ہے. اور جب اللہ کے رسول ہم کو آگے ہم پڑھیں گے حدیث میں کہ ایک ہی ٹب سے غسل کرتے تھے دونوں, عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول یا میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور دونوں کا ہاتھ لگ رہا ہوتا تھا جی, اور وہی پانی سے یعنی جو وضو کیا تھا انہوں نے وہی پانی سے وضو کیا تھا. اس سے پتہ چلے کہ اگر ہاتھ جا بھی رہا ہے پانی میں, آپ نے غسل کیا تو وہ پانی سے بھی وضو کیا جاتا تھا جب تک اس کے اندر گندگی نہیں ہے. جب نجاست گر جاتی ہے تب پانی ناپاک ہوتا ہے, ادر وائز پانی صاف ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کہتے کہ نہیں, اس میں کہیں سے پانی کے کوئی چھینٹے اڑے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہوا, اتنا سے اس کو مشکل بنا دیا, وضو کو بھی مشکل بنا دیا. اگر آپ نے وضو کیا ہے وہ پانی بھی جمع کر لیا تو وہ پانی بھی پاک ہے, اس سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. دین کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا صحیح میں, جس کی وجہ سے پھر جو ہماری ینگ جنریشن ہے دیکھیں آتی نہیں اس طرح. کیونکہ جب اتنا مشکل بنا دیں گے, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا ایک واقعہ سنایا تھا, ایک لڑکا جس کی ماں جو ہے مسلم تھی اور فادر نان مسلم تھا, اور زندگی میں اس کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اب اس کو یعنی وہ 20 سال کا ہو گیا, تب اس کا احساس ہوا کہ میری ماں مسلمان ہے تو میں دیکھوں, اسے اس نے ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر دیکھا کہ نماز ہوتی تو میں مسجد میں جا کر دیکھوں. جب وہ مسجد میں گیا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ٹوکا گیا اس بات پر کہ پانی کھڑے رہ کر پی رہا تھا, تو کسی نے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں. کہنے لگا کہ وہ دن اور پھر 5 سال ہو گئے میں گیا نہیں مسجد, کیونکہ میں تو پہلی بار آیا تھا مسجد. اس کے بعد 5 سال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں جاؤں, پھر دل نے وہ کہا کہ گیا مسجد. تو جب گیا تو اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا, تو لوگ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ کر کسی نے کہا کہ تمہارے تو یہ جو نہیں تمہارا قدموں کے نیچے تھا تو یہ تو آگ میں جائیں گے, اس طرح سے ڈائریکٹ جملہ کہہ لیکن کہ اس کے بعد پھر 5 سال میں مسجد نہیں. اچھا وہ اس کا بیچارے کا دل تھا مسجد میں اٹکا, 30 سال کے بعد پھر میں گیا مسجد, تو تب مجھے یہ چیز صحیح لوگ ملے. تو آپ کہ اگر ایسے ہم کریں گے رویہ ہمارا رکھیں گے, اتنا اسٹرکٹ ہم رویہ رکھیں گے کہ بس تمہاری ایڑیاں تب جہنم, اب جیسے ہم کسی کو وضو کرتے تھے کہ ابھی بول دیں کہ یہ تو ایڑیاں جانے والی جہنم میں, تو آج نہیں کہہ سکتے. میں تو وہ اللہ کی رسول کے زمانے میں صحابہ کرام تھے کیونکہ آپ ان کو سکھا رہے تھے, آج کیا کریں گے آپ, ہم اچھے سے سمجھائیں گے محبت سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وضو پوری طرح کرنا چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا. پھر 2-3 دن کے بعد ہم بتائیں کہ نہیں خوش ایڑیوں پر زیادہ, پہلی فرصت سے نہیں بتا دیں ہم. تو یہ ہے کہ آسانی ہے اصل میں الحمد للہ, یہ چھینٹے اڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر اپنے ہی وضو کے پانی کے چھینٹے اڑے تو اس سے کیا ہوگا, صاف ہی پانی تھا وہ بالکل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وضو کرے چھینٹے نہ اڑے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی یہاں پر کوئی اگلے باب میں یہی بات بتائے گی کہ جو وضو کا پانی تھا, جو آپ کے وضو کا پانی تھا, تو وہ پانی بھی جو ہے صحابہ نے اسی سے وضو کیا, تو وہ جائز نہیں. وہ بتایا گیا کہ انسان کا جو جھوٹا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا, یعنی کسی کا پانی کوئی دوسرا پی سکتا ہے, اور وضو کے پانی سے بھی دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے اگر اس کو بتایا جائے تو. اس طرح سے ٹھیک ہے. تو ابتدا داہنی جانب سے ہوں, پھر آگے کی حدیث میں وہی بات بتائے گی کہ وضو اللہ کے رسول ہر کام کے لیے جوتا پہننے, کنگھی کرنے یا وضو کرنے کے لیے ابتدا کہاں سے کرتے تھے, دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث دیکھیے, حدیث نمبر 169. اس بارے میں کہ نماز کا وقت ہو جانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے, یعنی تیمم کب کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تیمم کب کرے, تو اس میں یہ دلیل بتائیے کہ تیمم کس وقت کیا جائے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی, پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا, تو آیت تیمم نازل ہوئی. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, میں نے کہا کہ ہم کو مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی, وہ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا, لوگوں نے پانی تلاش کی, جب انہیں پانی نہ ملا تو اللہ کے رسول کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کرے. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا, یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ والی آیت وہ ہے جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی, جس میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا یاد ہے, اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں عصر کی نماز کا وقت بتایا گیا کسی اور سفر کے بارے میں. دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کیا مسئلہ ہمیں ملتا ہے یا اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں, کہ پہلے پانی کی تلاش کرنا چاہیے, جب پانی نہ ملے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا, تیمم کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ بس ایزیلی جو ہے بس اچھا آس پاس دیکھا پانی نہیں ملا تو کیا کر لو تیمم کر لو, نہیں, بلکہ صحابہ کرام نے پہلے سرچ کی آس پاس کے علاقوں میں, جب نزدیک میں آس پاس کہیں پانی نہیں ملا تو اس وقت اللہ کے یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول, اور یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا تھا, ایک کبھی کبھی بات بتاتی ہے کہ چھوٹے سے پانی کو اللہ کے رسول کی انگلیاں اپنی ڈال دی, ہاتھ ڈال دیا تھا, وہ پانی سے پھر سب لوگوں نے وضو کر لیا, کہا جاتا ہے کہ قافلے میں سب 70 لوگ تھے تقریباً, یعنی ایک ہی پیالے کے پانی سے 70 لوگوں نے وضو کر لیا. یہ انہیں ایک برکت تھی, یہ معجزہ تھا جو اللہ کے رسول سے بعض اوقات, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جب غسل خندق کے موقع پر جو کھانا تھا وہ کس نے کیا, پورے جو لوگ کے لشکر سے سب نے کھا لیا تھا الحمد للہ. تو پانی نہ ملے اس میں دیکھیں دو آپشن ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ کہیں کوئی سواری رک نہ رہی ہو اور آگے جا کر نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہو, تو اس صورت میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ادر وائز تو آپ دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں, یا تو آپ اگر ایسے وقت نکل رہے ہوں کہ تھوڑا سا ظہر کا وقت ہو چکا ہو اور اثر کا وقت تھوڑا سا قریب ہو، تو آپ پہلے ہی دونوں نمازیں پڑھ لیں، یعنی جمع بیلنس چلاتے ہیں. یعنی اگر سفر میں ہی ہوں آپ تو اپنے گھر پہ رہ کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی سفر سے سفر. اور اگر ایسا کہ اپنے گھر سے ہی نکل رہے ہیں پر ابھی نماز کا وقت نہ ہوا تو آپ نکل جائیں آگے جا کر، کیونکہ آپ کا سفر شروع ہو گیا، آگے جا کر دونوں نمازوں کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کیا پتہ چلا؟ یہی تک ہم لوگ لیتے ہیں، جو آپ کے سوال جواب اگر وہ چاہے تو کر لیں گے. یہاں تک وضو کے بارے میں کیا پتہ چلے؟ کہ وضو کی اہمیت ہم کو پتہ چلے کہ وضو اچھے طریقے سے کرنا اس کے کتنے فائدے ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں. اور یہ دنیا میں یعنی جسمانی فائدے ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آخرت میں اس کے روحانی فائدے بھی ہم کو ملیں گے. اور آج کل تو ریسرچ سے کتنی باتیں ایسی ثابت ہوئی ہیں، آپ خود ہم خود اس بات کو محسوس کر سکتے. دیکھیں جب ہم حالت حیض میں ہوتے ہیں کتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے، کیونکہ وضو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دن بھر میں 5 دفعہ الحمد للہ ہمارے اعضاء دھل جاتے ہیں، چہرہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر ہم وضو نہیں کریں تو اتنے بار کوئی تھوڑی موڈ ہوتا ہے، تو کتنی اور ایک عجیب سی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. اور وضو کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک روحانی پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وضو میں جب ہوتا ہے انسان تو اس کا کوئی ایسا برا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی اس کو بار بار کیا احساس ہوتا ہے، میں تو وضو سے ہوں، میں کیسے ہی کام کروں، کسی کی کوئی بات ہے یا کوئی برائی جو بھی ہے، مطلب ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ ٹی وی کیوں نہ ہو، کچھ بھی دیکھنے کا ہو، تو جب وضو میں ہوتا ہے انسان تو اس کا دل نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کرے. اور اس لیے حالت وضو میں رہنے کو بہت زیادہ پسندیدہ کہا گیا. چلو آگے وہ جو حدیث کا اختتام ہے اس کا وہ اسی سے ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے باوضو رہنا ہمیشہ، یا سوتے وقت وضو کر کے رکھنا. تو لہٰذا یہ وضو کی اہمیت ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم جو نئے نئے مسائل ہم نے پڑھے ہیں کہ ایک دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، دو دفعہ بھی، تو یہ جو ہم کو آسانیاں بھی پتہ چل رہی ہے الحمد للہ، اور اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا دین کیسا ہے، بہت آسان ہے، بہت خوبصورت ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ بنایا، ہم کو پیدائشی مسلمان بنا دیا، ورنہ تو اب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. یہ ایک اور سوال تھا، ہمیں بتایا گیا کہ پیشاب کا صرف اپنا لیفٹ ہاتھ شرمگاہ پر رکھنا چاہیے تاکہ چھینٹے نہ اڑے، کیسا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے شاید اس میں وہ لیل و نہار میں ہے نا، جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیل و نہار، اس میں یہ جو سوال جو بھی کیا گیا ہے، ایکچولی وہ چھینٹے نہ ہونے کے لیے یہاں پر حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ لیفٹ ہینڈ سے پکڑنا چاہیے، اگر وضو پکڑنا بھی ہے تو پیشاب کرتے وقت، تو ہو سکتا ہے اسے چھینٹے نہ، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھینٹے نہ اڑے. تیمم کا طریقہ ویسے تو اس میں آیا، ہاں دونوں طریقے نا، یا تو قرآن کی روح سے جو پہلے چہرے کو کرنا ہے، اپنے ہاتھ مارا مٹی پر، اور ایک حدیث کے مطابق اگر مٹی لگی تو اس کو جھاڑ دیں، اور حدیث کے مطابق آپ پہلے ہاتھ کریں گے اور پھر پیرا، یہ بس اس طرح سے. اور قرآن میں جو آئے تھے تو اس میں آپ نے ہاتھ مارا مٹی پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ پھیرا، دونوں طریقے ثابت ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، ڈسٹ اگر کہیں لگی ہو تو. اور ویسے ایکچولی جو مٹی کا جو لفظ، اس میں جو لفظ آتا ہے پاک مٹی سے نا، اس کے لیے کیا آتا ہے لفظ، اگر تم پانی نہ پاؤ تو صحیح طرح سے، تو اس کے اگر آپ لفظی معنی میں جائیں گے نا تو وہ سخت مٹی کے لیے بھی آتا ہے، چٹان کے لیے بھی آتا ہے. تو دیوار کیا ہوتی ہے ایکچولی، وہ سخت ہی ہوتی ہے نا، تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے. جیسے ہمارے یہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سڑکیں پکی ہوتی ہیں، تو کچھ سڑکیں جو ہیں اس کی نہیں ہو، جو مطلب تارکول کی نہ ہو، اگر سیمنٹ وغیرہ کی، تو سیمنٹ بھی ایکچولی کیا ہے، زمین سے ہی نکلا ہے نا، تو مٹی کی جو بھی قسمیں ہوں گی جو زمین سے نکلی ہیں وہ سب جائز ہوگی. جی اتنا ہی کافی ہے جناب آپ کے لیے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جائے، کیونکہ جو سائڈ کا لفظ آتا ہے وہ کانکریٹ کے لیے، سخت زمین کے لیے بھی آتا ہے، اور جو بھر بھری مٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں تو اسی لیے پھر کچھ اسکالر کریں کہ ڈسٹ اگر ہو تو ڈسٹ والی دیوار پر کریں، آپ جو ہلکی سی ڈسٹ اگر اس پر ہوگی نا اس پہ کریں، مٹی کی ہوتی ہے نا، ابھی کچھ اور چیز تو نہیں ہوتی، اس میں مٹی کو ہی جب اس پکا دیا جاتا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں اس سے، یعنی آپ کو لائن وغیرہ لگی آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں زیادہ سے، تو آپ مٹی کہیں سے لے لیں. ویسے تو دیکھیں اس بارے میں جو ایک نارمل جو بالکل ایسے بیمار شخص ہے، آپریشن ہوا ہوا ہے، ان کے لیے تو وضو تیمم کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ جس طرح سے اشارے سے لیتے لیتے نماز پڑھنے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اتنے مریض ہیں ابھی تو اتنے سوال اس قسم کے آئے تھے، جیسے لاسٹ ایئر کی بات ہے، لاسٹ ایئر 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بہت قریبی جاننے والے تھے، ان کو ہڈیوں کا کینسر ہو گیا تھا، تو اب وہ جو ہے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ کے، اور ہاسپٹل میں ویسے ویسے نرسز اتنے بار آ کر تو سب کلیننگ نہیں کرتے ہیں، تو ڈائپر ان کو جو ہے لگایا جا رہا تھا، تو اب انہوں نے اس سے مجھ سے وہی پوچھا تھا کہ ایسی حالت میں کیا کریں، تو ڈائپر میں اگر گندگی موجود ہو اور آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، کیونکہ آپ مجبور ہیں. اور اس کی دلیل کہاں سے جاتی ہے کہ جیسے جیلوں میں جب بند کیا گیا تھا، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے واقعات پڑھے ہوں گے، تو جہاں بند کیا گیا تھا مسلمانوں کو، وہیں ان کا وہ مطلب بیت الخلا تھا، اور ان کو نہ کوئی پانی دیا جاتا تھا نہ کھانا کچھ نہیں, اب وہیں وہ کر رہے ہیں اور وہیں ان کو نماز پڑھنی, تو نمازیں تھوڑی چھوڑی انہوں نے, نماز کا گھر میں پڑھنا ہے تو نماز پڑھ رہے تھے لوگ ایک سائڈ میں ہٹ کر, تو نماز ایسی حالت میں مجبوری کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں پھر تیمم کی رشی گنجائش نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. جب آپ اس طرح سے بیٹھ کے لیٹے ہو اور آپ کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو یا ہر وقت آپ کے پاس کوئی خدمت گزار اویلیبل نہ ہو, تو اس صورت میں آپ جس حالت میں نماز پڑھ لیں گے نماز ہی چھوڑیں گے یہ. اور جہاں آپ کو اویلیبل ہو یہ فیسلٹیز, یا تو آپ تیمم کر سکتے ہوں یا پھر آپ وضو کر سکتے تو ٹھیک ہے کر لیں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ صحیح حالت میں نماز پڑھیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جاننے والا ہے. اور ہمارے اتنی آسانی سے شادیوں کے وقت مجھے سب سے جو تکلیف ہوتی ہے نا, مہندی لگانے کے لیے دلہنیں جو نمازیں چھوڑتی ہیں اور اس کے ساتھ پورے گھر والے, اور شاپنگ کے لیے بھی اکثر ابھی شادی کی شاپنگ کے لیے ایک اچھے کام کی شروعات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہو رہی ہے کہ نماز ہی نہ پڑے تو کیسے خوش رہ سکتے ہیں. بہرحال یہ جو دو حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں, جو کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی حدیث ہے, حدیث نمبر 172 دیکھیے. 172 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ہے, امام مالک نے ابو الدناس سے خبر دی, وہ عارض سے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے یا کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو وہ پاک ہو جائے گا. اسی سے ملتے جلتی نیچے کی حدیث دیکھیں 174, تینوں حدیثیں ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں. احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے میرے والد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا, وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں, کہا کہ مجھے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے والد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا, وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے. اور بیچ والی حدیث میں بتایا گیا کہ ایک شخص نے دیکھا تھا کتے کو جو پیاسا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مطلب گیلی مٹی چوس رہا تھا, تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اس سے پانی نکال کر پلانے لگا تاکہ اس کو خوب سیراب کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اسے جنت میں داخل کر دیا. ایکچولی یہاں بتانا, تینوں حدیثوں کو لا کر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کتا نجس ہوتا ہے لیکن جب تک کہ وہ منہ نہ ڈال دے لکوڈ چیز میں, اگر ویسے ہی وہ جب چل رہا ہو, جیسے مسجد نبوی میں شروع میں کے دروازے نہیں تھے مسجد کو, تو بعض وقت کچھ جانور مسجد میں آ جاتے تھے تو وہ مسجد سے وہ جانوروں کو باہر نکال دیتے تھے لیکن اس جگہ کو دھوتے نہیں تھے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کیا تھا, مٹی تھی نیچے, کچی مٹی تھی, یعنی کچی زمین تھی, کوئی فرش نہیں تھا. اور لیکن یہ کہ وہ مسجد کو صاف رکھنے کے لیے کہا گیا ہم سب جانتے ہیں, لیکن وہ مجبوری تھی, آ جاتا تھا تب کیا کریں, یعنی یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر کتوں کو مسجد میں گھساتے تھے, یہ بات نہیں ہے. اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ کتے کا جو جھوٹا ہوتا ہے, کتا جس میں منہ ڈالتے وہ نجس ہو جاتا ہے, اور کچھ جراثیم کتے کے ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہو سکتا ہے نقصان ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ وہ منہ نہ ڈالے, یعنی جو اس کا لعاب ہے, جو اس کا جو لکوڈ چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے, وہ جب چیز جس چیز میں چلی جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا, تو اس بنا پر اس کو 7 دفعہ دھونے کے لیے کہا گیا ہے, اور پہلی دفعہ مٹی سے دھونے کے لیے کہا گیا, پہلی دفعہ آپ اس کو مٹی سے مانجیں گے, اس کے بعد 7 دفعہ پانی سے دھوئیں گے. تو یہ واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی دفعہ دھویا جائے گا, 7 دفعہ, اور پہلی دفعہ کس سے دھویا جائے گا, مٹی سے دھویا جائے گا. اور پھر یہ پتہ چلے کہ اگر کتے چلتے پھرتے ہوں تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اگر اتفاق سے کہیں آ جائے تو آپ کو پوری جگہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے کیا نہیں کیا تھی, اپنا وہ لعاب جو ہے وہ نہیں ڈالا, جب تک کہ وہ اس کا جو لکوڈ چیز اگر لگ جائے گی تب وہ چیز نظر سے جائے گی. تو کھانے پینے کی چیزیں نجس ہوگی, لیکن اور پھر ایک اور اس سے پتہ چلتا ہے, اس سے جو مسئلہ نکالا گیا کہ اگر آپ خود بظاہر دیکھ لیں کہ کہیں کسی جو آپ کہیں ہال بنا ہوا ہو یا پانی کا کوئی کنٹینر رکھا ہوا تھا, اس میں کتے نے منہ ڈال دیا, اب آپ کو وضو کی ضرورت ہے, وضو کے لیے کوئی اور پانی نہیں ہے, تو اس میں پھر دونوں آپشن بتائے گئے کہ یا تو کراہت کے ساتھ آپ اس پانی سے وضو کر لیں, یا دوسرا آپشن یہ بتایا گیا ہے جو زیادہ بہتر ہے کہ چونکہ کتے نے اسے منہ ڈالا تھا لہٰذا پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپشن کے سامنے, اور یہ دونوں تینوں حدیثوں کو لا کر امام بخاری سے یہ دونوں نسخے اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتا مسجد نبوی میں گھومتا تھا تو اس کا مطلب وہ نجس نہیں تھا, بذات خود نجس نہیں ہے کتا, جو اس کا لکوڈ ہے وہ نجس ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس برتن کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے. اور کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتا نجس کے لیے منہ سے اس کی جو چیز نکلی وہ نجس ہو گیا, تو وہ جہاں جاتا ہے وہ جگہ بھی نجس ہو گئی, اس کو بھی دھونا ضروری ہے. لیکن یہاں امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر وہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ جگہ نجس نہیں ہوگی, تو جس کسی چیز میں منہ ڈالتا ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی, تو پھر ہم اس کو اوائڈ کریں گے. اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, 7 دفعہ پانی سے دھوئیں گے, پہلی دفعہ مٹی سے دھوئیں گے, یعنی ٹوٹل پھر کتنا ہوگا, 8 دفعہ, ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو یہ چیز ہے, تو پھر اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا کریں. تو اگر کراہت آ رہی ہو ہم کو تو پھر ہم اس پانی سے وضو نہیں کریں گے جس میں کتے نے منہ ڈال دیا تھا یا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو. لیے پہلی دفعہ مٹتی ہے اور پھر سات دفعہ پانی سے، یعنی آٹھ دفعہ ہو جائے گا تو اس طرح سے. اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ تین دفعہ دھونا چاہیے، ایک بار مٹی سے دھونا چاہیے. تو یہ چیز کوئی حدیث سے ثابت نہیں. حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ سات دفعہ پانی سے دھونا ہے اور پہلی دفعہ مٹی سے الگ سے دھونا ہے. اس سے پھر یہ سب کیا پتہ چل رہا ہے کہ کتا جب اگر کچھ کھا لیتا ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے نجس ہو جاتی ہے یا ہمارے لیے وہ ممنوع ہو جاتی ہے. تو بسم اللہ کہہ کے چھوڑنا چاہیے اور اس سے کچھ کھانا نہیں چاہیے. اگر وہ کھا لے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے جب پانی ہے اگر وہ منہ ڈال دے یا کوئی برتن میں منہ ڈال دے تو پھر لہٰذا جب اس کا ہم وہ کھا نہیں سکتے تو پھر وضو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وضو میں پانی کہاں جائے گا؟ ہمارے منہ میں، کلی کی صورت میں جائے گا. تو بہتر ہے پھر اس کو ہم اوائڈ کریں. جی جی، اس کو ذبح کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے پکڑ کر لاتا ہے یا صرف اپنے دانت لگا دے، وہ کھاتا نہیں ہے اس میں سے. جب وہ لائے تھے تو پھر ہم اس کو ذبح کریں. اگر مر بھی گیا اس صورت میں تو بھی جو ہے اس کو لا کر بعد میں پھر ذبح کرے گا، کھا سکتے ہیں اس کو. لیکن پہلے زمانے میں شکار ایسے ہی کیا کرتے تھے، آج تو نہیں ہے ایسا. آج تو مطلب ایسے ہی ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں شکار اس طرح سے کیا کرتے تھے، کتوں کو سدھایا جاتا تھا، ان کو ٹرین کیا جاتا تھا باقاعدہ. پھر ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی کہ وہ مالک کے لیے جانور پکڑ کر لاتے تھے، اس میں سے کچھ خود نہیں کھاتے تھے. اور پھر جب اس جانور کو چھوڑتے تھے، کتے کو جب چھوڑ دیتے تھے، بسم اللہ کہتے تھے اس کے ساتھ. تو ایسا جب اگر وہ پکڑ کر لائے تو وہ جائز. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.